السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: نفس المرء خطأه إلى أجله. درود پڑھیے محمد وآل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا قول نورانی و فرمان گرامی نہج البلاغہ سے حکمت نمبر 74 موضوع کلام قرار دیا ہے، جس میں حضرت کا ارشاد ہے: نفس المرء خطأه الى اجلہ. انسان جو سانس لیتا ہے، در حقیقت قدم اٹھا رہا ہے اپنی موت کی طرف. ہر سانس انسان کا اس کی موت کی طرف ایک قدم ہے. یہ نورانی حکمت امیر المومنین علیہ السلام کی دیگر خطبات، مخطوطات و کلمات حکیمانہ کی طرح انسان کو ایک بہت ہی اہم حقیقت سے آشنا کر رہی ہے. امیر المومنین رسول اللہ کے فرمان کے مطابق دروازہ حکمت ہیں، اور رسول اللہ شہر حکمت ہیں. رسول اللہ کا فرمانا ہے: انا مدینۃ الحکمت و علی بابها. میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. کیوں رسول اللہ حکمت کا شہر ہیں و علی دروازہ حکمت ہیں؟ اس لیے کہ انسان کی ہدایت حکمت سے ہی ممکن ہے. اگر حکمت نہ ہو، انسان ہدایت نہیں پا سکتا. حکمت سے مراد اردو زبان میں سنتی و روایتی و قدیمی طریقہ علاج ہے، بوٹیوں کے ذریعے یا انصاری کی دواؤں کے ذریعے سے. قدیم یونانی طریقہ علاج کو حکمت کہتے ہیں، یہ اردو میں کہتے ہیں. یہاں ہمارے ماحول میں، ہندوستان پاکستان میں، حکمت کے ذریعے علاج کرانا، یعنی یونانی یا قدیمی طریقے سے علاج کرانا ہے. قرآن کریم میں حکمت کا مطلب علاج کرانا نہیں ہے. قرآن کریم خود حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور حکمت سے مراد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے، جس کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا خداوند تعالیٰ نے، اور انبیاء کو حکم دیا کہ آپ حکمت کے ذریعے لوگوں کو دین کی طرف، راہ خدا کی طرف بلائیں. حکمت وہ اصول اور ہدایت کے ضابطے و قوانین ہیں جو بہت ہی مضبوط ہوں، محکم ہوں، مستحکم ہوں، اور جنہیں انسان اپنا کر اپنی زندگی کو نجات دے سکتا ہے. جیسے آپ کہتے بھی ہیں، استعمال کرتے ہیں اردو زبان میں حکمت عملی. پوچھتے ہیں کبھی کسی سے کہ حکمت عملی کیا ہے، حکمت عملی کیا ہوگی، ہماری کیا حکمت عملی ہے. کہ آج کل چونکہ زبان مادری زبان لوگوں کی بدل گئی ہے، جب مادر بدل جائے تو مادری زبان بھی بدل جاتی ہے. پہلے کہتے تھے اپنی زمین کو، کہتے تھے یہ ہماری مادر ہے. زمین اپنا ملک، ماں کا درجہ رکھتا ہے، زمین ماں کا درجہ رکھتی ہے. آج تو آسانی سے لوگ ملک چھوڑ دیتے ہیں، زمین اپنے چھوڑ دیتے ہیں، وہ مادر زمین بدل دیتے ہیں. اسی طرح بہت ساری چیزیں مادر کا درجہ رکھتی ہیں، بدل دیتے ہیں، زبانیں بھی بدل دیتے ہیں. زبان جو کہ بدل گئی ہے ہماری، مادری زبان اب انگریزی ہو گئی ہے، انگلش ہو گئی ہے. قرآن کی زبان کم سمجھتے ہیں، انگلش زیادہ سمجھتے ہیں، حتیٰ ان پڑھ بھی انگلش زیادہ سمجھتے ہیں، اتنی اپنی زبان نہیں سمجھتے جتنی انگلش سمجھتے ہیں. وہ اصطلاح جو حکمت عملی کے لیے رائج ہو گئی ہے، اسٹریٹجی کہتے ہیں جس کو، اسٹریٹجی حکمت عملی، یعنی ایسا منصوبہ نقشہ، ایسے قوانین، ضابطے، اصول، فارمولے جن پر چل کر انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے، اس کو حکمت عملی کہتے ہیں. حکمت کے مقابلے میں حماقت ہے، بیوقوفی. انسان یا حکمت پر عمل پیرا ہوتا ہے یا حماقت پر عمل پیرا ہوتا ہے. اگر عقل و دانش و علم کے مطابق چل رہا ہو، یہ حکمت پہ چل رہا ہے، اور اگر بیوقوفی کا راستہ شروع کر دے تو یہ حماقت کے راہوں کو طے کر رہا ہے. حماقت انسان کو تباہ کرتی ہے، وہ حکمت انسان کو نجات دیتی ہے. بیوقوفی سے انسان نقصان اٹھاتا ہے اور حکمت کے ذریعے سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے. جب بھی بیوقوف کوئی بیوقوفی کرتے ہیں تو عقل مند آ کر اس کو روکتے ہیں. بیوقوفوں نے دنیا خراب کی، احمق آئے، انہوں نے دنیا خراب کی. فرعون جیسے احمق آئے، نمرود جیسے بیوقوف آئے، اور اس طرح ان سے ملتے جلتے ایسے حکمران جو بیوقوفی آ کر لوگوں کو بتائی، بیوقوفی کے راستے بتائے لوگوں کو، جنہوں نے لوگوں سے بتوں کی پوجا کروائی، بتوں کی عبادت کروائی. بت بنانے والے بھی بیوقوف، اور بتوں کو خدا بنانے والے بھی بیوقوف، اور بتوں کو سجدے کرنے والے بھی بیوقوف. کتنی بڑی بیوقوفی ہے کہ ایک انسان اپنے ہاتھ سے بت بنائے اور خود بنائے اس کو. پہلے درخت لکڑی کاٹ کے لائے، پتھر لے کر آئے، پھر اس لکڑی کو گھڑے، اس پتھر کو گھڑے، جب وہ بت بن جائے، شکل بن جائے، پھر اس کو کہے تو میرا خدا ہے. یہ بیوقوفی نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ کہ جس چیز کو خود انسان نے بنایا ہے، انسان یہ کہے کہ یہ میرا خدا ہے، اس نے مجھے بنایا ہے. بہت ساری چیزیں آپ نے بنائی ہیں، بناتے بھی ہیں. اب خواتین گھروں میں کھانے بناتی ہیں، کپڑے بناتی ہیں، کوئی برتن بنا رہا ہے، کوئی اور چیزیں بنا رہا ہے، کوئی صنعت میں، فیکٹریوں میں کچھ نہ کچھ بنا رہا ہے. اور اگر کوئی آدمی یہ سب کچھ بنا کے یہ کہے کہ تو میرا خدا ہے، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی اور نہیں ہو سکتا. اس لیے حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو یہ کہا جو بت بنا کر اور بتوں کو خدا مان رہے تھے، ما ہذہ التماثیل، یہ کیا بت ہیں جو تم نے گھڑ لیے ہیں، تم نے اور تمہارے بڑوں نے، اور ہم ان کے سامنے تم جھکتے ہو؟ یہ بیوقوفی کا راستہ ہے. اگر کچھ لوگ بیوقوفی کی راہ پر چل پڑیں، خود بھی اور لوگوں کو بھی اور قوم کو بھی حماقت کی راہ پر لے چلیں، رائے حل کیا ہے؟ رائے حل یہ نہیں ہے کہ لوگ ان بیوقوفوں کے پیچھے چل پڑیں یا ان بیوقوفوں کے مقابلے میں لوگ بھی بیوقوفی دکھائیں، بلکہ رائے حل یہ ہے کہ حکمت کے اماموں کے مقابلے میں، حماقت کے اماموں کے مقابلے میں حکمت کے امام لائے جائیں، جو لوگوں کو بیوقوفیوں کے راہوں سے ہٹا کر نجات کی راہوں پر ڈالیں. چونکہ ایسے بیوقوف آئے جنہوں نے لوگوں کو ان راہوں پہ ڈالا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، حکمت دے کر بھیجا کہ حماقت کے ذریعے سے بشر کو تباہ کیا جا رہا ہے، حکمت کے ذریعے سے بشر کو نجات دو تم جا کر. اس لیے انبیاء حکمت لے کر آئے خداوند تبارک و تعالیٰ کے جانب سے. خداوند تعالیٰ کا فرمانا ہے قرآن کریم میں، مقصد بعثت تمام انبیاء کا، وہ بالخصوص خاتم الانبیاء پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیات و یزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. پہلے رسول اللہ سے پہلے احمق آئے جنہوں نے ضلالت مبین میں قوم کو ڈال دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ہم نے نبی بھیجا ہے, اس نبی کو کتاب و حکمت دے کے بھیجا ہے تاکہ حکمت کے ذریعے ان تمام برائیوں کو, ان تمام برائیوں سے ان انسانوں کو نکالے جو بے وقوفوں نے پھیلا رکھی ہیں. حکمت علاج ہے تمام برائیوں کا, وہ اصول الہی قوانین. قرآن حکمت ہے, رسول اللہ کے فرامین حکمت ہیں, سیرت رسول اللہ حکمت ہے, اور رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ نے حکمت کی طرف لوگوں کو بلانا ہے اور حکمت کے ذریعے بلانا ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. آپ لوگوں کو بلائیں راہ خدا کی طرف حکمت کے ذریعے اور وعظ کے ذریعے, موعظہ حسنہ کے ذریعے اور جدال احسن کے ذریعے سے. حکمت کی طرف بلائیں اور حکمت کے ذریعے بلائیں. آپ کا طریقہ بھی حکیمانہ ہونا چاہیے, حکمت کے ساتھ بلاؤ لوگوں کو. دوسروں نے حماقت سے ظلمتوں کی طرف بشر کو رہنمائی کی ہے, تم حکمت کے ذریعے لوگوں کو حکمت کی طرف اور نجات کی طرف لے کر آؤ. حکمت وہ مستحکم و محکم اصول زندگی ہیں جو اللہ نے مقرر کیے ہیں اور اپنے رسولوں کو عطا کیے ہیں. اس لیے رسول اللہ کا فرمانا ہے انا مدینۃ الحکمہ, میں حکمت کا شہر ہوں, چونکہ ساری حکمت خدائی رسول اللہ کو عطا ہو گئی ہے. جو سابقہ انبیاء کو عطا ہوا تھا وہ سب کچھ رسول اللہ کو عطا ہو گیا ہے, اور اس پر مازاد و مستزاد بھی عطا ہوا ہے. جو سابقہ انبیاء کو عطا نہیں ہوا وہ بھی رسول اللہ کو عطا ہوا ہے. اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ حکمت کی طرف آنے کے لیے آپ کو شہر حکمت میں آنے کے لیے در حکمت سے آنا پڑے گا, اور حکمت کا در علی ہیں, امیر المومنین حکمت کا دروازہ ہے. اس دروازے سے او قرآن کی جانب. امیر المومنین حکمت کا دار ہیں, اور امیر المومنین کے فرامین خطبے نہج البلاغہ یہ حکمت کا دروازہ ہے. اس حکمت کے دروازے سے ہم حکمت کے شہر میں جائیں جو قرآن کریم ہے اور رسول اللہ کا لایا ہوا ہدیہ ہے اس امت کے لیے, اس وقت انسان کو نجات کا راستہ ملتا ہے. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اللہ کی کتاب حکمت کا شہر ہے اور میرے اہل بیت اس شہر حکمت کا دروازہ ہے. اس دروازے سے تم آؤ کتاب خدا کی طرف. اگر دیواریں پھلانگ کے گئے کتاب خدا کے اندر تو لوٹ ہی مچاؤ گے, ہدایت نہیں ملے گی تمہیں. کچھ لوگ ہیں جو قرآن کی طرف گئے ہیں لیکن اہل بیت کے راستے سے نہیں گئے, ایسے ہی جاتے ہیں جیسے کوئی چور مسجد میں جائے دروازے سے نہ جائے. دیوار پھلانگے, اگر کوئی دیکھ لے کیوں آئے ہو تو کہتے ہیں نماز پڑھنے آیا ہوں. نماز پڑھنے آئے تو دروازے سے کیوں نہیں آئے؟ تم یقیناً کوئی پنکھا اتارنے آئے ہو, کوئی گھڑی اتارنے آئے ہو, کوئی لوٹا اٹھانے آئے ہو, اب جب کہ پکڑے گئے ہو تو کہتے ہو میں نماز پڑھنے آیا ہوں. اسی طرح قرآن میں بھی جو اہل بیت کے در سے نہ آئے وہ چور ہی سمجھا جاتا ہے, وہ کوئی چوری کرنے آیا ہے یا چوری لینے آیا ہے. اور چوروں کو کبھی ہدایت وصول نہیں ہوتی, ان کو ہوتی ہے جو در سے آئیں. رسول اللہ نے بھی فرمایا یہ در ہیں, کئی جگہ پر فرمایا, اہل بیت میں سے ایک ایک ہستی کا نام لے کے بھی فرمایا اور ایک عنوان عام کے ساتھ بھی فرمایا. عنوان عام یہ ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب اور اپنی اہل بیت. اور یہاں پر فرمایا انا مدینۃ الحکمت و علی بابہا. لیکن عزیزان اگر ہم کسی شہر کی تعریفیں کرتے رہیں اور اس شہر میں جائیں نہ تو اس شہر کی تعریفوں سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. ہمیں اس شہر کے مداحوں میں سمجھا جاتا ہے لیکن جب تک اس شہر میں جائیں نہ اس شہر کے اندر موجود کوئی ہدیہ ہمیں ملتا نہیں ہے. اکا دکا لوگ آتے ہیں شہر سے ہو کر ہمیں قصہ سنا دیتے ہیں. مثلا جو لوگ کسی شہر نہیں گئے, کربلا نہیں گئے, جو زائرین جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے انشاءاللہ, جو لوگ مکہ نہیں گئے, مدینہ نہیں گئے, کسی مقدس شہر میں نہیں گئے, وہ مشتاق ہوتے ہیں دوسروں سے جو جاتے ہیں, ہو کے آتے ہیں ان سے پوچھیں بتاؤ بھائی وہاں کیا تھا. جو اہل مکہ ہیں مکہ میں ہو جاتے ہیں, جا کر واپس آ کے لوگوں کو بتاتے ہیں. اسی طرح جو کربلا جاتے ہیں وہاں جا کر لوگوں کو آ کر بتاتے ہیں. لیکن سن تو لیتے ہیں ہم مکہ کے زائرین و کربلا کے زائرین سے, تذکرے مکہ و کربلا کے سن لیتے ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے کہ سننا دیکھنے کی طرح نہیں ہوتا. سننا دیکھنے کی طرح نہیں ہوتا. دیدن شنیدن کئی بود مانند دیدن. سننا کبھی بھی دیکھنے کی طرح نہیں ہوتا. دیکھنا اور چیز ہے, حقیقت انسان کے سامنے ہوتی ہے. ہم قرآن میں جب تک جائیں گے نہیں اس شہر کے اندر, ہمیں قرآن کچھ عطا نہیں کرے گا. اور اس شہر کے اندر جانے کے لیے در حکمت ہے جو نہج البلاغہ ہے. اگر نہج البلاغہ میں بھی ہم داخل نہیں ہوں گے, اس حکمت الہی میں, اس نور میں ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. نہج البلاغہ و قرآن انسانی حکمت کا, انسان کی نجات کے لیے حکمت کا ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے. رسول اللہ کا فرمان ہے کہ ان کا دامن تھامو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. آج ہم دیکھیں پاکستان کے اندر ملک و مملکت و ہر چیز احمقوں کے حوالے کر دی گئی ہے, بے وقوفوں کے حوالے ہیں, اور بے وقوفوں نے ملک کو ناامن کر دیا ہے. وحدت کی جگہ تفرقہ ڈال دیا ہے, امن کی جگہ ناامنی ڈال دی ہے, بھائی چارے کی جگہ دشمنی پیدا کر دی ہے. احمقوں نے ہر وہ کام کیا, بے وقوفوں نے اس ملک کے اندر جو نہیں کرنا چاہیے تھا یہاں پر. اب کیسے ملک کو نکالنا ہے اور قوم کو, حکمت کے ذریعے. بے وقوفی کا جواب بے وقوفی نہیں ہوتا, بے وقوفی کا جواب دانائی و عقل مندی ہے. حماقت کا جواب حماقت نہیں ہوتا, حماقت کا جواب حکمت ہوتا ہے. آج اس مملکت کو اسی حکمت کی ضرورت ہے. وہ حکمت فقط دو جگہ رسول اللہ نے فرمائی ہے. فرمایا میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یہاں سے حکمت ملے گی آپ کو, اور اس حکمت کے ذریعے سے آپ ملک و قوم بچا سکتے ہیں, اپنے آپ کو نجات دے سکتے ہیں. ان حکمتوں کو, ان خطبوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے. ہم کم پڑھتے ہیں, نہج البلاغہ کا مطالعہ نہیں کرتے, قرآن کی طرف نہیں آتے, رجوع نہیں کرتے, خود سے اندازے لگا لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے دین کے متعلق اندازے لگا لیتے ہیں. اگر اس آواز کو نہ چھیڑے تو ویسے بہتر ہے. یہ آپریٹر کہاں بیٹھے؟
محمد والے محمد سلام.
جیسے ہے اسے رہنے دے, ویسے زیادہ ٹھیک نہ کریں گے اور خراب کر دیں. اندازے لگاتے ہیں. قرآن کریم میں بھی بنی اسرائیل کے بارے میں خداوند تعالیٰ کا فرمانا ہے, ان کو ہم نے کتاب دی ہے تورات یہود کو, لیکن وہ پڑھتے نہیں ہیں. کتاب ہے ان کے پاس, یہ کتاب رکھی ہوئی ہے بہت سارے اور کاموں کے لیے, فخر کرنے کے لیے, دوسروں پر احساس برتری رکھنے کے لیے کہ ہم اہل کتاب ہیں, اور دوسروں کو کہتے تھے تم اہل کتاب نہیں ہو. ان کاموں کے لیے بس اوقات انسان کے پاس کتاب ہوتی ہے, پڑھنے کے علاوہ اسے کوئی اور فائدہ اٹھاتا ہے. یہود یہی کام کرتے تھے, کتاب خدا تھی لیکن اسے پڑھتے نہیں تھے. کتاب ہوتے ہوئے دین خدا سے دور تھے. وجہ یہ تھی کہ کتاب ہوتے ہوئے, کتاب کو چھوڑ کر اپنے ذہنوں سے اندازے لگا لیے تھے, انہوں نے تخمینے لگائے ہوئے تھے. اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ تم نے جو کچھ عقائد بنائے ہوئے ہیں یہ وہ ہدایت نہیں ہے جو اللہ نے مقرر فرمائی ہے، یہ تمہارے اپنے اندازے ہیں، یہ تمہارے اپنے تخمینے ہیں، یہ تمہاری اپنی سوچیں ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عزیزان، کتاب خدا ہوتے ہوئے ہم اندازے نہ لگائیں، تخمینے نہ لگائیں۔
محمد والے محمد سلمان،
شہید کا والد صاحب ہے، وہ شہید کے بیٹے،
دین آپ اندازوں سے نہ سمجھو۔ اگر یہاں باہر مسجد اندر ہے اور باہر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، اندر نہیں آتا مسجد کے، باہر کھڑے ہو کر مسجد کے بارے میں اندازے لگا رہا، یا ابھی مسجد مجلس ہو رہی ہے، ایک آدمی باہر کھڑا ہو جائے، اندر نہ آئے کہ دیکھے کہ مجلس کیسے ہو رہی ہے، کون لوگ ہیں، کون پڑھ رہا ہے، کون سن رہا ہے، باہر ہی کھڑے ہو کر اندازے لگا لے۔ مثلا پولیس کے محکمے کا کوئی، انٹیلیجنس کے محکمے کا جو آتے ہیں عموماً مجالس کی رپورٹنگ کرنے کے لیے، اب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم جاؤ جا کر دیکھو کہ مجلس کہاں ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے، کون کرا رہا ہے، کیا بیان ہو رہا ہے۔ عموماً یہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، یہ سارا دن رپورٹیں بنا بنا کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اندر نہیں آتے مجلس کے اندر، باہر سے یہ اندازہ لگا لیتے ہیں، یا جوتے دیکھ کر، یا صلوات سن کر، یا ویسے ماحول دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں۔ اگر اندر 1000 آدمی ہو تو کہتے ہیں 100 آدمی تھا، آپ کو کیسے اندازہ ہے کہ اندازہ لگا لیا۔ 2 قدم دروازے سے اندر جھانک کے دیکھو، حقیقت نظر آ جائے گی۔ اگر دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اپنے ذہن سے اندازہ لگاؤ، حقیقت سے دور ہو جاؤ گے۔ تو جب حقیقت تمہارے ایک قدم کے فاصلے پر ہے تو کیوں جا کر دیکھتے کیوں نہیں اس کو؟ اندازے لگا لیے، اور اندازے اکثر غلط ہوتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں مسلمانوں کے ذہن میں شیعوں کے بارے میں غلط باتیں ڈال دی گئیں، غلط فہمیاں، بالکل الٹی تصویر پیش کی گئی ہے، جیسا شیعہ ہے وہ نہیں بتایا گیا، ایسا ہی ہے۔ شیعہ اگر اپنا تعارف خود نہ کروائے، دشمنوں کے ذریعے کروائے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ جو قوم اپنا تعارف خود نہ کروائے، آپ مثلا آپ اپنے کسی دشمن سے کہیں جی کہ آپ بتائیں میں کون ہوں، وہ کیا بتائے گا یہ کون ہے؟ وہ کہے گا یہ تو ہے چور آدمی ہے، یہ ہے کوئی فراڈیا آدمی ہے، وہ تو نہیں صحیح بات بتائے گا، وہ تو نہیں کہے گا یہ مومن ہے، وہ نہیں کہے گا۔ دشمن کبھی کہتا ہے؟ وہ دشمن نہیں ہے جو آپ کا صحیح تعارف کروائے، اپنا تعارف خود کروائیں، آپ خود بتائیں، دشمن کو نہ کہیں۔ تشیع کے بارے میں چونکہ آتے نہیں ہیں، نہ شیعہ کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں، نہ شیعہ کی مجلس میں آتے ہیں، نہ ان کو آنے دیتے ہیں، اگر کوئی آ بھی جائے تو کہتے ہیں نکاح ٹوٹ گیا اس کا، فیوز اڑ گیا اس کا، اس کو ویسے ڈرا دیتے ہیں کہ تم نے اندر نہیں آنا۔ آؤ بھائی، آ کے سنو، آپ پڑھو کتابیں، پڑھو منابع، باہر بیٹھ کر جب اندازہ لگاؤ گے تو اندازے ہمیشہ غلط ہوتے ہیں۔ کسی کے بارے میں بھی اندازے لگاؤ گے، اندازے غلط ہوتے ہیں۔ یہود نے کتاب خدا ہوتے ہوئے دین کے بارے میں اندازے لگا لیے تھے۔ ایک اندازہ ان کا یہ تھا کہ ہم ہرگز جہنم نہیں جائیں گے، ایک اندازہ انہوں نے یہ لگایا تھا۔ تورات نہیں کھول کے پڑھی، تورات میں ایسی کوئی بات لکھی ہوئی نہیں تھی، انہوں نے ویسے اندازہ لگا لیا کہ کوئی یہودی جہنم نہیں جائے گا، لن ندخل النار، ہم ہرگز جہنم نہیں جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، کہاں سے یہ اندازہ لگا لیا تم نے؟ اگر تم نہیں جاؤ گے تو پھر جہنم کس کے لیے بنا گیا ہے؟ تمہارے لیے تو بنا ہی ہے، اس کو خالی تو نہیں رکھنا۔ دوسرا ان کا یہ تھا کہ یہود و نصارہ کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، لَيَدْخُلَ الْجَنَّةِ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى، جو یہودی و نصرانی نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ قرآن کا فرمان ہے، یہ بھی تمہارا اندازہ ہے، یہ بھی تمہارا تخمینہ ہے، اور حقیقت کو چھوڑ کر، کتاب کو چھوڑ کر جو تم نے تخمینے اور اندازے لگا لیے ہیں، یہ دین نہیں ہے عزیزان۔ اور یہ بات مختص نہیں یہود و نصارہ کے ساتھ، اگر کوئی مسلمان بھی کسی مسلمان فرقے کا، وہ شیعہ ہو یا سنی، کتاب خدا اٹھا کے نہ کھولے اور بند رکھ کے صرف دین کے بارے میں اندازے لگانا شروع کر دے، اس کے تخمینے بھی اتنے ہی غلط ہوں گے جتنے یہود و نصارہ کے تخمینے غلط ہوں گے. کتاب خدا کھول کے پڑھو، کتاب خدا یہ ہدایت دینے کے لیے تمہیں، لیکن در کے ذات در کے ذریعے کتاب بغیر معلم کے سمجھ میں نہیں آتی. آپ ڈکشنریوں کی مدد سے قرآن نہیں سمجھ سکتے. اللہ کا فرمان ہے ہم نے کتاب بھی بھیجی ہے، معلم بھی ساتھ بھیجا ہے. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. کتاب دیے ساتھ معلم بھی بھیجا ہے. اگر معلم کو چھوڑ کر ڈکشنریوں کی مدد سے عربی سیکھ کر تم سمجھو خود کتاب سمجھ جاؤ گے، یہ کتاب ہرگز تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی. تمہیں معلم کی کلاس میں بیٹھنا پڑے گا. وہ معلم قرآن فرماتا ہے میں علم و حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اس در سے جانا ہے عزیز من، اس وقت ہمیں نجات کی راہیں معلوم ہوگی. نجات کی راہیں دنیا میں پہلے چاہیے، یہ ذہن میں رکھ لیں آپ. دین دنیا میں پہلے نجات دیتا ہے، آخرت میں بعد میں نجات دیتا ہے، چونکہ آخرت دنیا کے بعد ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ آخری کام پہلے کرتے ہیں، پہلا کام بعد میں کرتے ہیں. وہ طریقہ یہ نہیں ہے. طریقہ یہ ہے کہ پہلا کام پہلے کرو اور آخری کام آخر میں کرو آپ، ورنہ آپ نے آخری کام پہلے کر دیا اور پہلا کام آخر میں کیا، الٹا کہا جائے گا آپ کو الٹا انسان، اور الٹے کاموں کا نتیجہ الٹا ہی نکلتا ہے. پہلا کام پہلے کرو، بعد والا کام بعد میں کرو. موت کے بعد قبر ہے، وہ قبر کے بعد آخرت ہے، وہ آخرت میں نجات تمہاری ضروری ہے، لیکن پہلے تمہاری دنیا میں نجات ضروری ہے. دنیا کی نجات کے بعد تمہاری قبر میں نجات ضروری ہے، اور قبر کی نجات کے بعد تمہاری آخرت میں نجات ضروری ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہیں دنیا میں نجات نہ ملے اور تم امید باندھ رکھو کہ ہمیں آخرت میں نجات مل جائے گی. اس لیے دین پہلے انسان کو دنیا میں نجات دلاتا ہے. کن سے نجات دلاتا ہے؟ ظالموں سے نجات دلاتا ہے، ظلم سے نجات دلاتا ہے، گمراہوں سے نجات دلاتا ہے، گمراہیوں سے نجات دلاتا ہے، گناہوں سے نجات دلاتا ہے، جرائم سے نجات دلاتا ہے. اگر انسان زندگی میں دنیا میں جرم سے بچ جائے، نجات پا لے، آخرت میں عذاب سے بچ سکتا ہے. اگر یہاں جرم سے نہ بچ سکا، آخرت میں عذاب سے نہیں بچ سکتا. یہ غلط فہمی اگر کسی کے ذہن میں ہے نکال دے کہ میں اگر دنیا میں نہ بچ سکا تو آخرت میں ضرور بچ جاؤں گا. نہ عزیز من، دنیا میں بچنا ضروری ہے. وہ دین دنیا میں نجات دیتا ہے. حکمت کا شہر و حکمت کا در، نہج البلاغہ و قرآن پہلے انسان کو دنیا میں نجات دیتے ہیں، دنیا کے نجات کا راستہ بتاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہماری آخرت اللہ کے حوالے ہے اور ہماری دنیا ان ظالم حکمرانوں کے حوالے اور سیاستدانوں کے حوالے ہے. خدا نے ہمیں دنیا میں پیدا کر کے سیاستدانوں کے حوالے نہیں کیا، دنیا میں پیدا کر کے نبی بھی یہی پہ بھیج دیے کہ ان کی دنیا بھی خراب نہ ہونے دو. یہ نہیں کہا کہ اے انبیاء موت کے وقت آپ کی ضرورت پڑے گی، موت سے پہلے پہلے سیاستدانوں کی ضرورت ہے. اللہ نے دو منبع نہیں بنائے ہدایت کے لیے، انبیاء و ائمہ بنائے ہیں تاکہ انسان کی دنیا بھی سواریں اور انسان کی آخرت بھی سواریں، پہلے دنیا اور پھر آخرت. بلکہ دین کا یہ فرمانا ہے، رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جس نے یہ کھیت اگا لی اور اس کھیت میں نجات کی فصل اگا لی، آخرت میں یہی فصل کاٹے گا. لیکن اگر کوئی اپنی دنیا برباد کر بیٹھا تو وہ سمجھے اس کی آخرت بھی برباد ہے. خسرت دنیا ول آخرہ، دنیا و آخرت دونوں میں گھاٹے میں ہیں. دنیا کو پہلے بچائیں. دنیا و آخرت دونوں کے قوانین ہیں بچنے کے، انہی قوانین کا نام حکمت ہے. وہ حکمتیں جو امیر المومنین نے اپنے خطبوں میں اور امیر المومنین نے اپنے کلمات اقتصار میں بیان فرمائی ہیں، جن میں سے ایک کو اس مجلس کی زینت قرار دیا آپ کی خدمت میں، تبرکاً و تیمناً. چونکہ ہم عموماً پسند کرتے ہیں، دیکھیں دو چیزیں ہیں ہم ایک کو زیادہ پسند کرتے ہیں، عموماً ہم شاعری اہل بیت کے بارے میں قصیدہ زیادہ پسند کرتے ہیں کہ قصیدہ سنائیں، فرمائش بھی کرتے ہیں، خصوصاً اچھی آواز والے ذاکر اگر ہوں، شاعر ہوں اور خوبصورت قصیدہ بھی انہوں نے لکھا ہو تو ہم وہ بہت پسند کرتے ہیں کہ یہ ہمیں سنایا جائے، فرمائش کرتے ہیں. اب توجہ فرمائیں، جس کو ہم سنا رہے ہیں، مثلا عموماً آپ کسی مولانا کو بلاتے ہو کہ او مجلس سنو، سناؤ، اس کو بلا کے بٹھا کے پھر اس کو سنانا شروع کر دیتے ہیں، کبھی حالات سنانا شروع کر دیتے ہیں، کبھی واقعات سنانا شروع کر دیتے ہیں. اس کو بلایا کیوں تھا؟ کہ آپ ہمیں سناؤ، لیکن ہم خود بیٹھ کے اس کو سنانا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی آپ نے مجھے بلایا تھا کہ میں آپ کو سناؤں، یہاں بٹھا کر آپ مجھے سنا رہے ہو. عقیدت مند عموماً ایسا ہی ہوتے ہیں، عقیدت مند سنتے کم ہیں سناتے زیادہ ہیں، یعنی اپنی عقیدت کا اظہار زیادہ کرتے ہیں. اب ہم مولا علی کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، مجلس ہوتی ہے، مولا علی کے پاس ہیں خطبے، ہمارے پاس ہیں قصیدے. مولا علی چاہتے ہیں ہمیں خطبے سنائیں، ہم چناتے ہیں مولا علی کو قصیدے سنائیں. چونکہ قصیدے ہماری عقیدت ہے اور خطبے دین کی حقیقت ہے، وہ خطبے لے کر آئے ہیں کہ ہمیں سنائیں، ہم نے قصیدے لکھے ہیں کہ انہیں سنائیں. اب بعض اوقات ہم اتنے قصیدے سناتے ہیں کہ خطبے کا موقع ہی نہیں رہتا، اور امیر المومنین کو حسرت ہوتی ہے کہ کب وہ لوگ پیدا ہوں گے جو میرے خطبے سنیں، جو میرے خطبے سنیں. یہ خطبے سننے کے ہیں، یہ حکمتیں سننے کی ہیں، اور امیر المومنین کو حسرت تھی، اے کاش کوئی سننے والا ہو، اے کاش کوئی سمجھنے والا ہو، اے کاش کوئی ماننے والا ہو اور ان پر کوئی عمل کرنے والا ہو. ان حکمتوں میں سے ایک نورانی حکمت پڑھا کریں، روزانہ قرآن کی تلاوت کیا کریں اور نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا کریں آپ روزانہ کا، اس کو روٹین بنائیں اپنی، ایک صفحہ کم از کم روز پڑھ لیا کریں، آپ آشنا ہو کہ آپ کے مولا کیا فرماتے ہیں، نجات کے کیا نسخے بتاتے ہیں. اگر وہ نجات کے نسخے ہمیں پتہ چل جائیں، یقین جانے کہ آپ اپنا ملک بھی آج ہی ٹھیک کر سکتے ہیں، اپنی قوم کو بچا سکتے ہیں. آج جو ہم اپنی نجات کے لیے پتہ نہیں کس کس سے جا کر کیا کیا طلب کرتے ہیں، مطالبات کرتے ہیں، حکومت سے مطالبات کرتے ہیں ہمیں بچاؤ، بس شیعہ آج ہم اپنی نجات کے لیے، تحفظ کے لیے حکومت سے جا کر التجا کرتے ہیں، وہ حکومت جس کو خود اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، خود محفوظ نہیں. ایسی گندی بوٹیاں اس حکومت نے لگائی ہیں اس پاکستان میں کہ اب خود ہی ان سے مشکل میں پڑ گئی ہے. ہم اس حکومت سے کہتے ہیں آپ ہمیں بچاؤ، اور یہ تعجب کی بات ہے کہ جن کے پاس مشکل کشا کا دامن ہے وہ مشکلیں حل کرنے کے لیے ان کی طرف جاتے ہیں جو خود مشکلوں میں پھنسے ہوئے ہیں. آپ مشکل کشا کا دامن کیوں نہیں تھامتے؟ آپ خود نہج البلاغہ کی طرف کیوں رجوع نہیں کرتے؟ ہم نے آج تک جتنا حکومتوں سے مطالبات کیے ہیں، اگر ایک دفعہ نہج البلاغہ کی طرف رجوع کر کے اور کلمات علی سن لیتے، یقین جانے کہ نہ اتنی مشکلیں پڑتی اور نہ اتنا نقصان ہوتا ہمارا، نہیں ہونا تھا یہ نقصان. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک پیغام جو پاکستانی ملت کے نام پر دیا شہید حسینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی شہادت کی مناسبت سے، اس میں چونکہ یہ مجلس بھی شہید سے منسوب ہے اور شہید کے خاندان بھی تشریف فرما ہے، والد گرامی ان کے، توجہ فرمائیں، امام خمینی فرماتے ہیں پاکستانیوں کے نام یہ خط ہے امام کا، اس خط میں فرماتے ہیں کہ اگر علماء، مدارس، مبلغین اپنی قوموں کو یہ بتا دیتے کہ ایک دین کے اندر دو متضاد راستے نہیں ہو سکتے تو یہ شہید نہ ہوتے، شہید حسینی زندہ ہوتے، وہ شہید نہ ہوتے. اگر یہ حقیقت لوگوں کو بتائی جاتی کہ ایک ہی دین کے اندر دو متضاد راستے نہیں ہو سکتے تو قطعاً یہ عزیز قائد ہمارے شہید نہ ہوتے، یہ ہمارے پاس زندہ ہوتا ہے. یہ امام خمینی کا جملہ ہے, فرمان ہے, ایک فقی رہبر مرجع تقلید, وہ ہستی جس نے دین کو سمجھا, دین کو زندہ کیا, دین کو نافذ کیا اور دین کو پوری دنیا سے منوایا, حقانیت دین اسلام کو, اسلام کا نام بلند کیا, اسلام کا پرچم بلند کیا جس ہستی نے, ان کا یہ فرمانا ہے کہ اگر یہ حقیقت علماء و مبلغین بتا دیتے اپنی قوموں کو, ایک دین کے اندر دو متضاد راہیں نہیں ہو سکتی, دین کا ایک ہی راستہ ہے صراط مستقیم, دوسرا کوئی راستہ دینی نہیں ہو سکتا, تو یہ سب عزیز جو شہید ہو گئے یہ سارے زندہ ہوتے, یہ شہید نہ ہوتے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے وہ حقیقت بتائی ہی نہیں, وہ چھپا کے رکھی ہے لوگوں سے کہ ایک دین کے اندر دو متضاد راستے نہیں ہو سکتے. یہ حقیقتیں کھلنی چاہیے, یہ حقیقتیں کھلیں گی جب ہم نہج البلاغہ اور قرآن کی خدمت میں آئیں گے, یہ حقیقتیں کھل جائیں گی, وہ نجات کے راہیں اس وقت کھلیں گی, اور جب نجات کی راہیں کھل جائیں گی پھر ہمیں کسی شہید کا اس طرح سے سوگ منانا نہیں ہوگا جس طرح آج ہم روزانہ لاشیں اٹھا رہے ہیں. یہ شہادتیں رک جائیں گی, یہ ظلم و ستم تھم جائے گا جو حقیقت کے پنہان ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس حقیقت کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے, یہ حکمتیں نجات دہندہ حکمتیں ہیں. نہج البلاغہ نجات کی کتاب ہے, قرآن نجات کی کتاب ہے, البتہ نہج البلاغہ دروازہ ہے قرآن کی طرف جانے کا, قرآن کے متبادل نہیں ہے. یہ غلط ہے, تہمت لگاتے ہیں شیعہ کے اوپر کہ یہ قرآن کے متبادل انہوں نے کتابیں بنا لی ہیں, نا قرآن کا متبادل کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کی کتاب قرآن ہے, اللہ کا کلام قرآن ہے, کلام الہی یہی قرآن جو آج موجود ہے یہی اللہ کا کلام ہے, لیکن اس کو سمجھنے کے لیے اللہ نے دروازہ مقرر کیا ہے. ورنہ بعض ایسے ہیں جو قرآن سے فتنے سمجھتے ہیں, قرآن مجید کی آیت ہے جن کے دلوں میں کھوٹ ہے, زیغ ہے, گمراہی ہے, جب قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے ان کے کفر میں اضافہ ہو جاتا ہے, ان کی گمراہی میں اضافہ ہو جاتا ہے. اگر قرآن معلم سے نہ پڑھا جائے, کسی گمراہ سے پڑھا جائے, انسان کی گمراہی میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ لوگ جن کو قتل و غارت پر اکسایا جاتا ہے مذہب و دین کے نام پر, ان کو قرآن کی آیات سنا کر گمراہ کیا جاتا ہے, قرآن کی آیات کے ذریعے سے ان کو ورگلایا جاتا ہے اور گمراہ کیا جاتا ہے. قرآن سمجھ میں آتا ہے, وارثان قرآن کے ذریعے سے سمجھ میں آتا ہے. نہج البلاغہ انسان کو قرآن کو سمجھنے کے قابل بنا دیتی ہیں یہ حکمتیں. ایک جملہ مختصر سا جناب سید رضی نے نہج البلاغہ میں ذکر فرمایا ہے, حکمت نمبر 74 کے عنوان سے, کہ نفس المرء خطأه الى اجله, انسان کی سانس نفس ایک قدم ہے انسان کا اس کی موت کی طرف. ایک حقیقت ہے عالی جس کی طرف امیر المومنین ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ تمہاری ہر سانس تمہیں کہیں لے کر جا رہی ہے. ہم کہیں جانا ہو تو چل کے جاتے ہیں, اور جب چلتے ہیں قدم اٹھاتے ہیں, دو قدم انسان ایک قدم اٹھاتا ہے, دوسرا پاؤں آگے رکھتا ہے, اور چلتے ہوئے دو پاؤں کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو عربی زبان میں خطا کہتے ہیں یا خطا کہتے ہیں, خطوہ سے ہے, خطوہ قدم یا قدم کے درمیان کا فاصلہ, فارسی زبان میں اس کو گام کہتے ہیں, بلند گام, تیز گام کہتے ہیں نا, تیز گام ہے, یعنی گام قدم اٹھانے والا, دو قدموں کا درمیانی فاصلہ خطوہ کہلاتا ہے, اس کی جمع خطا ہے. یہ ذہن میں رکھیں, آشنا ہے تھوڑے الفاظ قریب قریب ہیں آپس میں, ان کو جدا کرنے کی ضرورت ہے کہ غلطی نہ ہو جائے. خط, خطا اور خطوہ توئے کے ساتھ, خط بھی عربی لفظ ہے, خطا بھی عربی لفظ ہے, خطوہ بھی عربی لفظ ہے, چونکہ ان کو بعض شکلوں میں ذکر کیا جاتا ہے, ایک ہی تلفظ یا ایک ہی شکل میں ان کو لکھا جاتا ہے. مثلا خط الموت, موت لکھ دی گئی ہے بنی آدم کے لیے, سید الشہداء علیہ السلام کا فرمانا ہے. یا اگر کوئی خطا کر دے تو کہتے ہیں خطا, اس نے خطا کی, غلطی کی, غلطی خطا کا مطلب غلطی ہے, خطوہ کا مطلب قدم ہے اور خط اس کا مطلب ہے لکیر، لائن. جب کوئی زمین پر لائن کھینچتے ہیں، لکیر کھینچتے ہیں، تو اس کو خط کہتے ہیں. خط اور لفظ ہے الگ، خطا الگ لفظ ہے، خطوہ الگ لفظ ہے. کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ان کو کہ آپ خطوات شیطان سے بچیں، شیطان کے نقش قدم سے بچیں. جہاں سے شیطان گزرا ہے، جو راہ شیطنت کی ہیں، ان شیطانی راہوں سے بچیں. لا تتبعوا خطوات شیطان، شیطان کی راہوں پر مت چلو تم، خطوات شیطان سے بچو تم. خطوہ قدم کو کہتے ہیں. جب ہمیں کہیں جانا ہو ہم قدم اٹھاتے ہیں، اور اگر جلدی ہو تو تیز تیز قدم اٹھاتے ہیں، تیز تیز قدم اٹھاتے ہیں اور جلدی پہنچ جاتے ہیں، بڑے قدم اٹھاتے ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تم کہیں جا رہے ہو اور یہ تمہاری سانسیں تمہارے قدم ہیں. اگرچہ تم بستر پہ لیٹ کے بھی سانس لے رہے ہو، اصل میں قدم اٹھا رہے ہو تم. ابھی ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اب میں ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں، آپ اس مجلس مقدس میں و مکان مقدس میں بیٹھے ہوئے ہیں. بظاہر ہم میں سے کوئی چل نہیں رہا، لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں یہ ظاہر کی آنکھ سے دیکھ رہے ہو اور تمہیں سب بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، حالانکہ یہ بیٹھے ہوئے یہ سب چل رہے ہیں، یہ سب جا رہے ہیں. جس طرح قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو اور گمان کرتے ہو یہ رکے ہوئے ہیں، نہ یہ پہاڑ رکے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ یہ بادلوں کی طرح چل رہے ہیں. ہم ظاہری آنکھ سے دیکھتے ہیں پہاڑ رکے ہوئے نظر آتے ہیں، قرآن کریم فرما رہے کہ نہ تمہاری آنکھ سے ہی دیکھ نہیں رہی. بصر سے دیکھتے ہو پہاڑ رکا ہوا لگتا ہے، بصیرت سے دیکھو تو پہاڑ چلتا ہوا نظر آئے گا تمہیں. پہاڑ چل رہا ہے، پہاڑ بدل رہے ہیں، پہاڑ حرکت کر رہے ہیں، ہر چیز زمین کے اوپر حرکت کر رہی ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں جب کوئی سویا ہوا ہوتا ہے تم یہ سمجھتے ہو یہ رکا ہوا ہے، جب کوئی لیٹا ہوا ہے آپ سمجھتے ہو یہ رکا ہوا ہے، جب کوئی بیٹھا ہوا ہے آپ سمجھتے ہو یہ رکا ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے، نہ یہ چل رہا ہے. بصیرت کی آنکھ سے دیکھو، حقیقت کی آنکھ سے دیکھو تو یہ جا رہا ہے. اس کا نفس، اس کی سانسیں اس کا قدم ہے. انسان کی زندگی کی علامت سانس لینا ہے. جب تک انسان سانس لے رہا ہے گویا کہیں جا رہا ہے، ہر سانس کسی طرف ایک قدم ہے جو انسان کا اٹھ رہا ہے. جب سانسیں رک جاتی ہیں سفر بھی رک جاتا ہے. یہ سانس لینا سفر ہے، کس طرف؟ اجل کی طرف. اجل قرآن کریم میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ ہر قوم کی اجل ہے اور ہر اجل کے لیے کتاب ہے. اجل وقت مقرر کو کہتے ہیں، ایک معینہ وقت، جیسے آپ طے کر لیتے ہیں کہ ہم 12 بجے شروع کریں گے، 10 بجے شروع کریں گے، 8 بجے شروع کریں گے. جب ایک وقت آپ طے کر دیتے ہیں، مقرر کر دیتے ہیں، عربی زبان میں اس کو اجل کہتے ہیں. موت کو بھی اجل کہتے ہیں، الف کے ساتھ اجل. موت کو اجل اس وجہ سے کہتے ہیں چونکہ مقرر ہے، طے ہے، موت مقرر ہے. ہر انسان کی موت وقت ہے، طے ہے اس کا کہ اس وقت پر اس کو موت آنی ہے. دو موت ہیں، ایک موت منڈلاتی ہوئی موت ہے اور ایک مقرر موت ہے، منڈلا نہیں رہی ہے. ایک موت ہے سائے کی طرح انسان کے اوپر اوپر جا رہی، آپ جدھر جاتے ہو ساتھ ساتھ جاتی ہے، لیکن دبوچتی نہیں ہے انسان کو، پکڑتی نہیں ہے انسان کو. کیوں نہیں دبوچتی؟ اس لیے کہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کی پینڈنگ موت ہے، منڈلاتی ہوئی موت ہے، ساتھ ساتھ ہے آپ کے. یہ ڈیپینڈ کرتی ہے اس بات پر کہ آپ کیا کرتے ہو، کیا کھاتے ہو، کہاں کودتے ہو، کیا حرکت کرتے ہو. اگر کوئی ایسا کام کیا غلط، نقصان دے، یہ منڈلاتی ہوئی موت فوراً تمہارا گلا دبوچ لے گی آ کر. یہ ساتھ ساتھ چل رہی ہے تمہارے، آپ جہاں جاتے ہو، جب آپ سو رہے ہوتے ہیں وہ بھی پلنگ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، آپ جب جاگتے ہو واش روم میں جاتے ہو وہ ساتھ ہوتی ہے، آپ کچن میں ہوتے ہو وہ ساتھ ہوتی ہے، آپ دسترخوان پہ بیٹھے ہو وہ موت ساتھ ہے. اس کو کہتے ہیں اجل معلق، میں نے اس لیے اس کا معنی کیا ہے، منڈلاتی ہوئی موت جو ساتھ ساتھ چاہ رہی ہے. معلق کہتے ہیں جس طرح یہ پنکھا لٹکا ہوا ہے، معلق ہے، یہ معلق ہے. اس طرح موت بھی لٹکی ہوئی ہے آپ کے اوپر، منڈلا رہی ہے جہاں جہاں آپ جاتے ہو ساتھ ساتھ، جس طرح سایہ آپ کا ساتھ جاتا ہے اسی طرح موت بھی ساتھ جا رہی ہے. اس موت کے بارے میں کہ اگر صدقہ دے دو تو یہ ٹل جاتی ہے، صدقات اس موت کو دور کر دیتے ہیں، ٹال دیتے ہیں. صدقات وہی صدقات جو ہم کھا جاتے ہیں. صدقہ کھانے کا حکم نہیں ہے، صدقہ دینے کا حکم ہے. صدقہ لینے کے چکر میں نہ رہو، صدقہ دینے کی فکر میں رہو. صدقہ لینا فضیلت نہیں ہے، صدقہ دینا فضیلت ہے. افضل دینا ہے، لینا افضل نہیں ہے. لیکن بعضوں کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ سب سے زیادہ حلال مال صدقہ ہی ہوتا ہے، جتنا جمع کر سکتے ہو جمع کر کے کھا جاؤ. نہ عزیزان، صدقہ دو. صدقہ کو صدقہ کیوں کہتے ہیں؟ صدقہ کو اس وجہ سے صدقہ کہتے ہیں، انسان کا وہ عمل صدقہ کہلاتا ہے جو انسان کے ایمان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے، سچائی کی گواہی دیتا ہے. اس وجہ سے اس کو صدقہ کہتے ہیں. صدقہ پیسے کو نہیں کہتے، روپے دو روپے کو صدقہ نہیں کہتے. صدقہ آپ کا عمل ہے. ہم جب کوئی بات کرتے ہیں پھر دوسرا پوچھتا ہے کہ یہ سچ کہہ رہے ہو؟ ہم کہتے ہیں سچ کہہ رہے ہیں. وہ کیا گواہی ہے کہ آپ سچ کہہ رہے ہو؟ یہاں پر ہم عموماً قسم کھا لیتے ہیں اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے. خوب، جس طرح دعویٰ جھوٹا کیا ہے قسم بھی جھوٹی کھا لیتے ہیں، جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹ. لیکن سچائی ثابت کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں نہیں ہیں، سچائی ثابت کرنے کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے اعمال مقرر کیے ہیں. اگر سچے ہو، تم کہتے ہو مجھے اللہ پر ایمان ہے، اگر سچے ہو تو پھر یہ عمل کرو. یہ عمل کیا تو یہ صدقہ سمجھا جائے گا تمہارا. یعنی اس کا مطلب ہے تمہیں اللہ پر پورا بھروسہ ہے، تمہیں اللہ کی ذات پر ایمان ہے. صدقہ اس موت کو ٹال دیتا ہے، یہ جو منڈلاتی موت ہے، یہ جو مشروط ہے، یہ موت ایسی ہے جو کنڈیشنل ہے. یہ بہت ساری چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس کا تعلق ہے. غلط کھانا کھایا، ایکسیڈنٹ ہوا، گاڑی ٹکرائی، موٹر سائیکل ٹکرایا، گولی لگی، بلاسٹ ہوا، یہ ان چیزوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے. کہ اگر یہ کام ہوئے، اگر ہے اس موت کے ساتھ اگر لگا ہوا ہے کہ اگر یہ کیا تم پھر مر جاؤ گے. ایک موت ایسی ہے جس کے لیے اگر نہیں لگایا گیا، اس کے لیے کہ تم دنیا میں جہاں بھی ہو، جیسے بھی ہو، بم پھٹے یا نہ پھٹے، گولی چلے یا نہ چلے، تم کوئی بریانی غلط کھاؤ یا نہ کھاؤ، زہر کھاؤ یا نہ کھاؤ، تمہیں جانا ہے اس دنیا سے. اس کو کہتے ہیں اجل مقرر یا اجل مسمع. قرآن کی زبان میں اس کو اجل مسمع یعنی طے شدہ فکس موت، جو آگے پیچھے نہیں ٹلتی، جس کو صدقہ بھی نہیں ٹال سکتا، کیونکہ صدقہ اس مقرر موت کے بارے میں نہیں ہے، معلق موت کے بارے میں ہے، اس پینڈنگ موت کے بارے میں ہے. اس کو صدقہ ٹال دیتا ہے. لہذا بہت ساری جگہوں پر حادثہ ہوتا ہے، بعض بچ جاتے ہیں اور لوگ حیران ہوتے ہیں، گاڑی ٹوٹ گئی، اندر بیٹھا ہوا ڈرائیور یا سوار بچ گیا. دیکھنے والے حیران ہوتے ہیں یہ بچا کیسے ہے، گاڑی تو بالکل پچک گئی، ایسے لگتا ہے کہ گاڑی میں اگر چونٹی بھی ہوتی تو مر جاتی، لیکن اتنا تنومند آدمی بچ گیا ہے. کیسے بچا ہے؟ اس نے یقیناً کوئی ایسا عمل کیا ہے جس نے اس کو بچا لیا ہے. یقیناً کوئی اپنی صداقت کا عمل کیا ہے اس نے، اس عمل نے اس کو بچا لیا ہے. صدقات دیا کریں. عمر کا بھی جاتا ہے کہ دفع بلا کرتا ہے، رفع بلا کرتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے. صدقات انسان کے لیے ایک محافظ ہیں، یہ عمل انجام دے. اجل مقرر ہے و اجل معلق ہے. انسان قدم اٹھا رہا ہے اپنے نفس کے ذریعے، سانس کے ذریعے. نفس، یہ میں وضاحت الفاظ کی اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ حکمت مولا علی کی سمجھ میں آ جائے، پتہ چل جائے کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں اور نجات کا کیا نسخہ ہمیں دے رہے ہیں. نفس اور نفس دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں اردو میں بھی عربی میں بھی. نفس انسان کی جان کو کہتے ہیں، روح کو کہتے ہیں. نفس سانس کو کہتے ہیں. نفس فے کو اگر حرکت کے ساتھ پڑھیں، زبر پڑھیں، نفس اس کا مطلب ہوتا ہے سانس. نفس کہیں اگر اس کو ساکن کر کے پڑھا اس کا مطلب ہوتا ہے روح اور جان. نفس انسان جس طرح ہے روایات کے اندر بھی ہے, رسول اللہ کا فرمان ہے انا و علی من نفس واحدہ, میں اور علی ایک ہی حقیقت سے ہیں. یا جو وہ آیہ مباہلہ میں پڑھتے ہیں کہ ندعو ابناءنا ونساءنا وانفسنا وانفسکم, تم اپنے نفوس کو بلاؤ ہم اپنے نفوس کو بلاتے. انفس اسی نفس کی جمع ہے, نفس کی جمع ہوتی ہے انفاس. نفوس و انفس نفس کی جمع ہے, نفس کی جمع ہے انفاس. انفاس علماء کرام زیادہ علماء اخلاق اس لفظ کو روایات میں بھی استعمال ہوا ہے, نفس و انفاس عموماً دعا کرتے ہیں. کبھی آپ کسی عالم کو اگر دیکھیں آپس میں علماء جب آداب ایک دوسرے کے لیے بجا لاتے ہیں, مثلا ایک عالم اگر نماز پڑھاتا ہے, تقریر کرتا ہے, مجلس پڑھتا ہے, گفتگو کرتا ہے, دوسرا عالم دعا دیتا ہے اس کو, سنی ہوگی یہ جملے, علماء تشریف فرما ہے یہاں پر, یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا. ان کو کہتے ہیں کہ طیب اللہ انفاسکم, طیب اللہ انفاسکم, کہ اللہ تیری سانسوں کو معطر رکھے, جاری رکھے, پاک رکھے. نفس سانس کو کہتے ہیں کہ خدا تیری سانس کو پاک رکھے, کہ دعا ہے, دعا خیر جو بعض اوقات دیتے ہیں. یہ استعمالات بتائے کہ تاکہ معنی کی طرف توجہ آ جائے آپ کی. نفس المرء خطأه, امیر المومنین فرماتے ہیں کہ انسان کی سانس اس کا قدم ہے, ہر سانس اس کی اجل کی طرف, اس مقررہ وقت کی طرف, اس موت کی طرف تم قدم اٹھا رہے ہو. سانس تو ہر حال میں لیتا ہے انسان, سویا ہوا ہو تو بھی سانس لے رہا ہے, جاگ رہا ہو تو بھی سانس لے رہا ہے, کھا رہا ہو تو بھی سانس لے رہا ہے, پی رہا ہو تو بھی سانس لے رہا ہے, بیٹھا ہوا ہو, کھڑا ہوا ہو, جس حال میں ہو سانس نہیں رکتی انسان کی, یعنی موت کی طرف انسان کا سفر نہیں تھمتا. اور بعض وہ بہت تیز سانس لیتے ہیں, جب تیز سانس لیتے ہیں تو تیزی سے اب اس کے بعد آہستہ آہستہ نہیں شروع کر دینا سانس لینا, کہ میں تھوڑا ٹھہر ٹھہر کے موت کی طرف جاؤں, رک رک کے جاؤں کہ جلدی میں نہ پہنچ جاؤں. سانس جتنا ضروری ہے اتنا لینا ہے, چونکہ اس کے ذریعے سے آپ کے بدن کی ضرورت پوری ہوتی ہے آکسیجن. یا بعض ایسے ہیں جو بند کر دیں کہ آج سے میں سانس نہیں لینا, چونکہ سانس لینا مولا فرما رہے ہیں موت کی طرف قدم ہے, اس لیے کہ سانس آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اگر آپ نے سانس روک لی موت بھی ساتھ ہی واقع ہو جائے گی. توجہ دلا رہے ہیں حکمت کا ایک اہم پہلو. حکمت میں دو چیزیں ہیں, آگاہی, توجہ اور عمل. تمہیں کرنا کیا ہے یہ بھی حکمت ہے, مناسب ترین عمل کرنا جس کے اندر فائدہ اور نقصان نہ ہو اس کو حکمت کہیں گے ہم. اور آگاہی, جس آگاہی کے ذریعے انسان کو حقیقت معلوم ہو جائے, حقائق انسان پر کشف ہو جائیں اور منکشف ہو جائیں, اس کو آگاہی, اس کو حکمت کہا جاتا ہے. امیر المومنین ہمیں اس حقیقت کی طرف توجہ دلا رہے ہیں جس سے ہم غافل ہیں. موت وہ عظیم حقیقت ہے جس سے سارے لوگ غافل ہیں. اگر موت کی طرف ہماری توجہ دھیان آ جائے, ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے, ہماری زندگیاں بدل جائیں. اس وقت ہم جس حالت میں بھی ہیں, ہر ایک رنگ میں, اور جس رنگ میں مست ہے, مستی ہر ایک کے اوپر طاری ہے. کوئی کسی غلط کام میں مست ہے, کوئی کسی اچھے کام میں مست ہے, کوئی فقیری میں مست ہے, کوئی امیری میں مست ہے, کوئی ذکر میں مست ہے, کوئی فکر میں مست ہے, وہ ہر ایک مست ہے. اور ہمیں عموماً مستی اچھی بھی لگتی ہے. ابھی تو نعرے بھی مومنوں نے بنا لی ہیں, دم مست کلندر. ہاں, بعد میں کہہ دیتے ہیں علی علی. وہ علی علیہ السلام پر مستی طاری نہیں ہوتی. علی ہوشیار انسان کا نام ہے, مست کا نام نہیں.
پر محمد والے محمد سلوار
Allah.
گلی گلی بے شک کہہ دو لیکن مستی کے ساتھ علی علی نہ کہا کرو، چونکہ علی پر کوئی مستی تاری نہیں ہوتی، علی مستوں کی مستی دور کرنے آئے ہیں۔ علامہ اقبال کا یہ علامہ اقبال کا فرمان ہے نا کہ مست کرنا کمال نہیں ہے، مست کو ہوشیار کرنا کمال ہے، کہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساتھ۔ وہ گرانے نہیں آئے، وہ گرتوں کو تھامنے، اٹھانے، ہوشیار کرنے، بیدار کرنے آئے ہیں۔ بیداری کا نام دین ہے، مستی کا نام دین نہیں ہے۔ اب سب کو کہو مست، علی کو مست مت کہو، کسی نبی کو مست مت کہو، کسی ولی کو مست مت کہو، چونکہ کوئی ولی مستی میں، قرآن نے کہا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اگر مست ہو تو نماز کے لیے بھی نہ ہو۔ مستی کی حالت میں نماز میں سکارا، نشہ، مستی، مستی میں نہ ہو۔ یہ مستی کیسے دین میں داخل ہوگی نہیں معلوم، کہ باقاعدہ اب تو اسی کو عبادت سمجھ کر مستی تاری کرتے ہیں اپنے اوپر۔ نہ، مست نہیں ہونا عزیزان، البتہ وہ شاعر جو استعمال کرتے ہیں وہ مراد کچھ اور لیتے ہیں مستی سے، وہ مستی یعنی شعور ہے جو شاعر بعض اوقات مراد لیتے ہیں۔ اگر کسی بامعرفت شاعر کے کلام میں آپ نے علامہ اقبال یا مولا رومی جیسے شخصیتوں کے کلام میں دیکھا تو وہاں مستی سے مراد ہوشیاری ہوتی ہے۔ جس طرح علامہ اقبال وہ فرماتے ہیں کہ وہی جام گردش میں لا ساقیا، شراب کوہن پھر پلا ساقیا، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا۔ وہ مراد ان کی وہ جام یعنی وہ دین جو رسول اللہ نے امت کو دیا، غفلت سے نکال کے ہوشیار کر دیا، اس دین کی طرف آؤ، وہ پرانا دین۔ یہ نیا جو بن گیا ہے یہ تو نشہ دلاتا ہے، اور ایک نشہ ہے جو دین بھی نشہ دیتا ہے انسان کو۔ ایک دین ایسا ہے جو صرف نشے دیتا ہے، ایک دین ایسا ہے جو نشے اتار دیتا ہے۔ کربلا کا دین سارے نشے اتار دیتا ہے۔ سید الشہداء جب نکلے قیام کیا، دعوت دی، سب کو دعوت دی، مدینہ و مکہ و بصرہ و کوفہ و یمن و مصر و خراسان و رے و ہر شہر کے اندر سید الشہداء نے یا قاصد بھیجا، پیغام بھیجا، خط بھیجا، دعوت بھیجی، لیکن کوئی بھی نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے؟ چونکہ مست تھے سارے، ہوشیار وہی تھے جو کربلا آ گئے، وہ آگاہ تھے، باقی سارے مست تھے۔ کوئی اپنی ذات میں مست تھے، کوئی دولت و ثروت میں مست تھے، کوئی کس رنگ میں، جو جس رنگ میں تھا اسی رنگ میں مست تھا۔ کربلا کا دین ہوشیاری و بیداری کا دین ہے۔ ہوشیاری کا مبعوث کرنا یعنی بیدار کرنا، اٹھانا، مستی سے نکالنا۔ عزیزان، انسان غفلت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، موت کا تذکرہ انسان کو مستی سے نکالتا ہے، غفلت سے نکالتا ہے۔ موت اگر ذہن میں رہے زندگیاں بدل جائیں ہماری۔ ابھی ہم جس جس رنگ میں ہیں وہ ڈوبے ہوئے اور غرق، صرف ایک وجہ سے، یہ ساری رونقیں ایک وجہ سے ہیں کہ موت ہمیں یاد نہیں آتی۔ اگر موت یاد آ جائے سب چہل پہل ختم، سب چہک ختم، سب کچھ ختم، ذکر موت اگر آ جائے۔ اس لیے قرآن کریم بھی فرماتے کہ تم اس کو یاد رکھو، یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اے وہ لوگوں جو یہودی ہو اور دعویٰ رکھتے ہو ہم اللہ کے اولیاء ہیں، تمہیں پتہ ہے ولایت کا راستہ کیا ہے، تقاضا کیا ہے؟ وہ موت کی تمنا کرو تم، موت کی تمنا کرو تم، ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو۔ پھر ساتھ ہی فرما دیا لا یتمنونہ ابدا، یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، اس لیے کہ جو کرتوت کر چکے ہیں اب یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ لیکن قرآن نے ساتھ فرما دیا قل ان الموت الذی تفرون منہ، یہ موت جس سے تم فرار کر رہے ہو یہ تمہارا پیچھا کر رہی ہے، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تمہیں آ کے گھیرے گی، ملاقات کرے گی، پھر اس کے بعد تمہیں لے جایا جائے گا، ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم نے کیا ہے وہ بتا دے گا، جن کرتوتوں کی وجہ سے موت سے بھاگتے ہو وہ سارے سامنے آ جائیں گے۔ خب اگر موت ایک ایسی چیز ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں جب موت ہماری طرف آ رہی ہے اور ہر سانس ہمارا موت کی طرف ہے، تو پھر کیوں نہ انسان ایسا کام کرے کہ موت سے بھاگنا نہ پڑے بلکہ موت کا استقبال کرے۔ فرار، موت سے فرار اور موت کا استقبال، مرنا تو دونوں نے ہے، جو موت سے بھاگ رہا ہے اسے بھی موت نے مارنا ہے، اور جو موت کا استقبال کرتا ہے اسے بھی موت نے مارنا ہے۔ لیکن فرق دونوں کا یہ ہے کہ جسے جو موت سے بھاگتا ہے اور موت اسے آ کے پکڑ لیتی ہے، جکڑ لیتی ہے، اس کا نام و نشان بھی مٹا دیتی ہے، لیکن جو موت کے استقبال کے لیے جاتا ہے، موت کو گلے لگاتا ہے، دامن گیر ہوتا ہے اس کے ساتھ، گلاویز ہوتا ہے، اس کا نام شہید ہے، اور موت اس کو مارتی نہیں ہے بلکہ یہ مر کے بھی زندہ ہوتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، یہ جو راہ خدا میں مر گئے ہیں تم ان کو مردہ نہ کہو، مردہ نہ سمجھو۔ قرآن کریم نے دو نقطے ان کے بارے میں بیان فرمائے، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کی راہ میں مر گیا ہے، جسے قتل کر دیا گیا ہے، اسے تم مردہ نہ کہو۔ چونکہ کہتے تھے کچھ لوگ ایسے تھے جو شہداء کو مردہ کہتے تھے، اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ اپنی غلطی کی وجہ سے مرے ہیں، اگر ہماری بات مانتے تو یہ نہ مرتے۔ سورہ آل عمران میں یہ آیات ہیں، آپ وہاں رجوع فرمائیں، کہ بعض ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے اپنی غلطی کی وجہ سے مرے، ہم نے اسے کہا تھا یہ کام نہ کرو، آرام سے بیٹھو، گھر میں بیٹھو، یہ باتیں نہ کرو، کوئی مار دے گا تمہیں۔ بعض لوگ ہیں نا مشورے دیتے ہیں دوسروں کو کہ یہ کام نہ کرو، رائے خدا میں نہ ہو، دین کا نام نہ لو، خب آپ یہ فریضے انجام نہ دو، یہ ذمہ داریاں انجام نہ دو، مار دیے جاؤ گے۔ ایک دن مر جاتا ہے انسان، پھر اس کے بعد یہ بیٹھ کر تبصرے کرتے ہیں کہ میں نے اس کو سمجھایا تھا لیکن اس نے میری بات نہیں مانی، اگر میری بات مانتا تو یہ بھی آج میری طرح زندہ ہوتا، اب مر گیا ہے۔ ان کو قرآن خبردار کر رہا ہے، قرآن نے ان کا نام رکھا ہے منافق۔ منافق سینگوں سے نہیں پہچانا جاتا، باتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ منافق کے سر پہ کوئی سینگ نہیں ہوتا، دم نہیں ہوتی اس کی، منافق اپنے طرز فکر سے پہچانا جاتا ہے۔ جو شہداء کو مردہ کہے، قرآن کہتا ہے یہ منافق ہے، اور جو یہ کہے کہ یہ اپنی غلطی کی وجہ سے مارے گئے ہیں، قرآن کہتا ہے یہ منافق ہیں۔ ان کو قرآن کہہ رہے لا تقولوا، مت کہو، جو راہ خدا میں مارے گئے ہیں ان کو مردہ مت کہو۔ وہ بعض لوگ رک جاتے ہیں، یہ اگر ہم نے کہا کسی شہید کو مردہ کہا تو منافق نہ کہیں بن جائیں، کہتے نہیں ہیں لیکن ذہن میں گمان رکھتے ہیں، سوچتے ہیں۔ قرآن نے سوچ پر بھی پابندی لگا دی ہے، پہلے فرمایا لا تقولوا، زبان سے مت کہو، پھر فرمایا ولا تحسبن، گمان تک نہ کرو، فکر تک نہ کرو کہ وہ مر گئے ہیں، اپنے ذہنوں میں بھی نہ سوچو وہ مر گئے ہیں، جو راہ خدا میں قتل کر دیے گئے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہے خدا کی بارگاہ میں، وہ حی ہے بارگاہ خدا میں، یرزقون، وہ رزق پا رہے ہیں، وہ رزق پا رہے ہیں۔ عزیزان، موت کا استقبال بھی ہے اور موت سے فرار بھی ہے۔ موت کا استقبال کون کرتا ہے؟ شہید، جو راہ خدا میں جاتا ہے، جس طرح قرآن کریم میں ہے کہ کچھ لوگ موت سے بھاگ جاتے ہیں، فرار کر جاتے ہیں، فرار کر کے گھروں میں جا بیٹھتے ہیں، چھپ جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن کیا فرما رہا ہے؟ لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم نے میدان چھوڑ دیا اور گھر میں چپ سادھ کے ڈر کے خوف زدہ ہو کر بیٹھ گئے، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم موت کا نام سن کے فرار کر کے گھروں میں جا بیٹھے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو تمہارے بجائے وہ میدان میں آ جائیں گے جو اپنے قدموں سے چل کر اپنی قتلگاہ میں جائیں گے، جو موت کے استقبال کے لیے جائیں گے، موت کو گلے لگائیں گے. امیر المومنین فرماتے ہیں میں نے کبھی موت سے فرار نہیں کیا. لوگ کہتے تھے امیر المومنین کی حکمت، نہ حکمت عملی کو نہ حکمت قولی کو نہیں سمجھتے تھے. امیر المومنین اگر کوئی بات کرتے، لوگ کہتے کہ قیادت کا شوق ہے ان کو، لوگ ہیں نا، کہتے ہیں شہر کا دروازہ بند کیا جا سکتا ہے، لوگوں کا منہ بند نہیں کیا جا سکتا. کر سکتے ہیں آپ لوگوں کا منہ بند؟ بعض اس میں لگ جاتے ہیں اپنے آپ کو تھکانے میں کہ میں نے لوگوں کا منہ بند کرنا ہے. نہیں بھائی، آپ فضول کام کر رہے ہو. لوگوں کا منہ بند کرنا، وہ کہتے ہیں کہ کسی شخص نے، جو قصوں میں ہے نا، افسانے میں، علاؤالدین کا چراغ، اس نے چراغ ملا اس کو، کہ ایک افسانہ ہے، کہانی ہے، اب آپ بھی چراغوں کے پیچھے نہیں پڑ جانا، یہ فرضی قصے ہیں. اس کو چراغ ملا اور اس نے بھی علاؤالدین کی طرح اس کے اوپر ہاتھ پھیرا تو جن حاضر ہو گیا، دیو، اور وہ حاضر ہوا. اس نے کہا کہ بتاؤ کیا کروں، تو اس نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ یہ جتنے سمندر ہیں، یہ کراچی کا سمندر ہے، اس کے اوپر پل بنا دو تم. اس سمندر کے اوپر، دریاؤں پہ تو پل بنتے ہیں لیکن سمندروں پہ نہیں بنتے، اس نے کہا اس سمندر پہ پل بنا دو. وہ دیو نے کہا یہ تو سخت کام ہے، کوئی اور بتا، اور کیا کام کروں. اس نے کہا اگر یہ کام نہیں کرتے ہو تو پھر ایسا کرو، یہ لوگوں کے منہ بند کرو. تو دیو نے کہا کہ وہ پل کب چاہیے تجھے؟ ہاں، یعنی یہ دوسرا رہنے دے، یہ نہیں ہو سکتا مجھ سے، لوگوں کا منہ نہیں بند کر سکتا ہوں میں. کر سکتا ہے کوئی لوگوں کا منہ بند؟ لوگوں نے تو باتیں کرنی ہیں. ایک اور وہ فرضی قصہ مشہور ہے کہ وہ باپ بیٹا جا رہے تھے، گدا لے کر سفر کر رہے تھے، گدا بھی چل رہا تھا، باپ بیٹا بھی چل رہے تھے. ایک آبادی سے گزرے، انہوں نے کہا دیکھو بے وقوفوں کو کہ گدا ساتھ ہے اور یہ بھی پیدل چل رہے ہیں، بیٹھتے نہیں ہیں اس کے اوپر. لوگوں کی باتیں دیکھیں، منہ بند کرنے کے لیے دونوں گدے پہ چڑھ بیٹھے. اگلی آبادی میں گئے، لوگوں نے کہا دیکھو بیچارہ مسکین بے زبان گدا، دونوں ہٹے کٹے اس کے اوپر بیٹھ کے ظلم کر رہے ہیں. دیکھا یہ تو دونوں خراب ہیں، لوگ پھر بھی باتیں کرتے ہیں. باپ پتر گیا، بیٹا بیٹھا رہا. اگلی آبادی میں گئے، لوگوں نے کہا دیکھو آخر وہ زمانہ آ گیا، بوڑھا باپ چل رہا ہے، جوان بیٹا گدھے میں بیٹھا ہوا ہے. وہ بیٹا اتر گیا، باپ سوار ہو گیا. اگلی آبادی میں گئے، لوگوں نے کہا دیکھو یہ کیا زمانہ آ گیا کہ معصوم بچہ چل رہا ہے اور جوان باپ جو ہے وہ گدھے میں بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے دیکھا یہ تو کسی حال میں بھی لوگ چپ نہیں ہوتے. آخر کار دونوں نے مل کے گدھا سر پہ اٹھا لیا. ایسے ہی ہے، جو لوگوں کو راضی رکھنا چاہتے ہیں، اور جو اللہ کو راضی رکھنا چاہتے ہیں، خداوند تعالیٰ کا فرمان ہے خدا سری اور رضا ہے. امیر المومنین بھی فرماتے ہیں خدا سری اور رضا ہے، لیکن کم لوگ ہیں جو اللہ کو راضی رکھتے ہیں. سب لوگ کوشش کرتے ہیں لوگوں کو راضی کریں. جب مجلسیں ہوتی ہیں، آپ نے سنی ہوئی ہیں الحمدللہ مجلسیں، خطیب اللہ کو راضی کر رہا ہوتا ہے یا لوگوں کو راضی کر رہا ہوتا ہے؟ لوگوں کو راضی کر رہا ہوتا ہے. دربار شام میں یزید نے خطیب رکھا ہوا تھا کرائے کا، سرکاری، اسی کام کے لیے رکھا ہوا تھا کہ جب یزید پھنس جائے تو وہ اس کی مدد کو پہنچے. ایسا ہی ہوا، یزید نے باتیں کی، شعر پڑے، خطبہ دیا، جناب سیدہ نے خطبہ دے کر اس کے سارے اثر کو ختم کر کے یزید کو اس بڑی محفل میں، جو اس کی اپنی بنائی ہوئی تھی، سجائی ہوئی تھی، اسی میں ذلیل کر دیا. یزید نے خطیب کو حکم دیا کہ تو اٹھ کر ابھی تقریر کر. وہ سرکاری خطیب ممبر پہ چڑھا اور چڑھ کر اس نے خطبہ شروع کیا. خطبہ یہ تھا کہ شکر ہے، حمد اس خدا کی جس نے یزید کو عزت دی، اس کے دشمنوں کو ذلت دی. جو یہ جملہ اس کی زبان سے نکلا، جناب سید ساجدین تو کو زنجیر کے اندر پابند، اسیر، اور اسی صورت میں کھڑے ہوئے، کمر سیدھی کی، گردن سیدھی کی، اور فرمایا اے خطیب، تو نے مخلوق کی رضا کی خاطر اپنے خالق کو ناراض کر لیا. اور ہم بھی کبھی بھی کسی خطیب کو اس مخمصے میں نہ ڈالیں کہ وہ اللہ کو ناراض کر کے ہمیں راضی کرے. چونکہ بعض لوگ مجبور ہوتے ہیں اپنے پیسے کی خاطر، فیس کی خاطر، درود پڑھیے محمد والے، ہے انتظام بند کرو، اس لائٹ کو بند کرو، بعض لوگ ہوتے ہیں مجبور کرتے ہیں اہل منبر کو کہ آپ لوگوں کو راضی کرو، یا بانی مجلس کو راضی کرو، یا شرکاء مجلس کو راضی کرو، یا مجمع کو راضی کرو، اور وہ مجبوری کی وجہ سے کر تو دیتا ہے راضی، لیکن یہ کام بڑا مشکل ہوتا ہے عزیزان من، کہ جس کام پہ لوگ راضی ہوتے ہیں عموماً اس پہ خدا راضی نہیں ہوتا، اور یہ لوگوں کا بھی مزاج ہے کہ جس کام سے اللہ راضی ہو اس پہ معمولاً لوگ بھی راضی نہیں ہوتے۔ لوگوں کو اپنا مزاج بنانا چاہیے کہ جس کام پہ اللہ راضی ہو اس پہ ہم بھی راضی ہو جائیں۔ کہتے ہیں نا رزن راضی بے رضا خدا، رزن بے رضا اللہ، تسلیم لامر اللہ، انسان کو رضا خدا پر راضی ہونا چاہیے، نہ کہ اپنی رضا کے مطابق کہے کہ میں اپنی رضا رکھتا ہوں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ وہ لوگ جو خدا کی راہ میں جنہوں نے جان دی ہے، انہوں نے موت کا استقبال کیا ہے، موت کو گلے لگایا ہے، موت کو گلے لگایا ہے، موت کی طرف گئے۔ قرآن کا فرمان ہے لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اگر تم نے میدان دین چھوڑ دیا خدا وہ نسل پیدا کرے گا جو چل کر اپنے مقتل میں جائیں گے، موت کو گلے لگائیں گے، موت کا استقبال کریں گے۔ امیر المومنین جب بات کیا کرتے تھے لوگ سمجھتے نہیں تھے، لوگ کہتے تھے امیر المومنین کو اقتدار کی خواہش ہے، یہ اقتدار چاہتے ہیں، قیادت چاہتے ہیں، اور اگر امیر المومنین چپ رہتے مصلحت کی خاطر، وہ کہتے تھے ڈرتے ہیں، اب ڈر لگتا ہے ان کو۔ امیر المومنین کو گلا ہوا، شکوا ہوا، فرمایا نادانوں، نہ میرے بولنے کی حکمت سمجھتے ہو، نہ میری خاموشی کی حکمت سمجھتے ہو، علی نہ خدا کی رضا کے بغیر بولتے ہیں، نہ خدا کی رضا کے بغیر چپ ہوتے ہیں۔ جس طرح رسول اللہ کے بارے میں قرآن کا فرمان ہے وما ینتقو عن الہوی ان ہو الا وحی یوحا، یہ رسول اپنی خواہش سے نہیں بولتا، وحی خدا ہوتی ہے یہ بات کرتا ہے۔ حجت خدا ہمیشہ ایسے معصوم ایسے ہے، اپنی خواہش سے نہیں بولتا۔ آپ نے جنگ خندق میں دیکھا امیر المومنین نے دشمن خدا کو گرایا، اس کے اوپر سوار ہوئے، اس نے امیر المومنین پہ تھوک دیا، امیر المومنین کو غضب و غصہ آیا، اس کی چھوڑ دیا، اس کو اس کے قتل کا ارادہ پک کر دیا تھوڑی دیر کے لیے۔ وہ حیرت سے پوچھنے لگا علی میں نے اس لیے گستاخی کی دی تھی کہ جلدی مجھے قتل کر دیں، آپ نے مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ حضرت نے فرمایا جب تو نے میری گستاخی کی میرے سامنے تو مجھے غصہ آ گیا، اب اگر تجھے میں قتل کرتا تو خدا کی رضا کے ساتھ ساتھ علی کا غصہ بھی شامل ہو جاتا، میں تجھے فقط اللہ کی خاطر مارنا چاہ رہا تھا۔ علی جب چپ ہیں حکم خدا سے چپ ہیں، جب بولتے ہیں تو حکم خدا سے بولتے ہیں۔ امت کو چاہیے کہ اپنے امام کی گفتگو کا معنی بھی سمجھے، اس کے سکوت کا معنی بھی سمجھے، نہ سکوت پہ اعتراض کرے اور نہ گفتگو پہ اشکال کرے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں یہ مجھے تہمت لگاتے ہیں میں ڈرتا ہوں، حضرت فرماتے ہیں واللہ لابن ابی طالب احنس بالموت من الطفل بصدیہ امی، خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے کہیں زیادہ مانوس ہے اس بچے کی نسبت جو اپنی ماں کے دودھ سے مانوس ہے، اس سے زیادہ علی کو رغبت ہے موت کی طرف۔ اور امیر المومنین بستر شہادت پر فرماتے ہیں جب ضربت لگی حضرت نے فرمایا فزت و رب الکعبۃ، آج کامیاب ہو گیا ہوں. معلوم ہوا کوئی چیز چاہیے تھی علی کو، وہ آج نصیب ہوئی ہے. وہ بشارت شہادت تھی، اور بستر شہادت پر نہج البلاغہ میں خطبہ ہے امیر المومنین کا، آخری خطبہ بستر شہادت پر حضرت موت کو خطاب کر کے کہتے ہیں، اے موت تو کہاں تھی، میں تیری جستجو میں جنگ بدر میں گیا، تیری جستجو میں میدان خندق میں گیا، تیری جستجو میں میں خیبر و حنین میں گیا، لیکن تو ہمیشہ علی سے دور ہی رہی، آج تو میرے ہاتھ آئی ہے، آج تو میری گرفت میں آئی ہے. فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. عزیز من، اگر مرنا ہی ہے، فرار کرو تو بھی مرنا ہے. جب موت نے آنا ہی ہے اور ہر سانس ایک قدم ہے موت کی طرف، تو پھر ہوشیار رہو، آگاہ رہو، متوجہ رہو. موت کا تذکرہ انسان کو ہوشیار کر دیتا ہے، موت کا تذکرہ انسان کو بیدار رکھتا ہے، موت کا تذکرہ انسان سے غلطیاں چھڑوا دیتا ہے، موت کا تذکرہ انسان کو غفلتوں سے نکالتا ہے، معصیتیں چھڑا دیتا ہے، گناہ چھڑا دیتا ہے. موت کا تذکرہ انسان کو و ذکر موت انسان کو ہدایت میں لے آتا ہے. یاد رکھو کہ ہر سانس موت کی طرف ہے. جب ہر سانس موت کی طرف ہے، تو پھر کیوں نہ موت کا استقبال کریں ہم، اس سے فرار کیوں کریں ہم، استقبال کریں موت کا. یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ سفر کربلا میں سید الشہداء علیہ السلام جب ایک مقام پہ پہنچے، گھوڑے پر سوار تھے، اور اس سواری کے دوران سید الشہداء علیہ السلام پر ایک حالت مشہدہ یا حالت شہود طاری ہوئی، حالت منامیہ جسے کہتے ہیں علماء، ایک حالت جس میں انسان ملکوت عالم یا آگاہ ہوتا ہے، خدا کی طرف سے اسے آگاہی ملتی ہے، خاص الہامی حالت. اس حالت میں سید الشہداء تھے، ناگہان امام علیہ السلام نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. جو یہ آیت تلاوت فرمائی، جناب علی اکبر ساتھ ساتھ جا رہے تھے بابا کے گھوڑے پر، قریب ہوئے اور آ کر پوچھنے لگے، بابا آپ نے آیت استرجاع کیوں تلاوت فرمائی ہے، انا للہ کیوں پڑھا ہے یہاں پر؟ سید الشہداء نے فرمایا میں نے ایک غیبی آواز سنی ہے، وہ آواز یہ کہہ رہی تھی کہ یہ کاروان موت کی طرف جا رہا ہے اور موت اس کاروان کی طرف آ رہی ہے اور بہت جلد ملاقات ہونے والی ہے. یہ سن کر جناب علی اکبر نے عرض کی، بابا اولسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں بیٹا، ہم حق پر ہیں. اس وقت شبیہ رسول نے فرمایا جب ہم حق پر ہیں پھر پرواہ نہیں، ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پہ آ پڑے. اور پھر آپ نے دیکھ لیا کربلا میں کیا ہوا، آیا انصار حسین و اولاد حسین پر موت آ کے پڑی یا یہ موت پہ جا کے پڑی، یہ موت پہ جا کے پڑی. شب عاشور امام علیہ السلام نے چراغ بجھا کر سب سے کہا چلے جاؤ، کل موت ہے تمہارے سامنے، موت کی آغوش میں چلے جاؤ گے، شہادت ہو جائے گی. ایک ایک کو اپنا مقام شہادت بتایا، لیکن کوئی بھی نہیں گیا. کیوں نہیں گیا؟ اس لیے کہ یہ موت سے فرار کرنے والے نہیں تھے، یہ وہ تھے جنہوں نے موت کو مارنا ہے. عزیزان، اگر موت کربلا میں ان کو مار دیتی تو آج موت کے تذکرے ہوتے، شہیدوں کے تذکرے نہ ہوتے. لیکن 1400 سال بعد بھی آج علی اکبر کا ذکر موجود ہے، وہ ثابت ہوا کہ اولاد حسین و انصار حسین نے وہاں موت کو مار دیا. اور جو قوم اس طرح موت کا استقبال کرے اسے کوئی بھی نہیں مار سکتا. اللہ کا فرمانا ہے یہ مر کے بھی زندہ ہے، یہ مر کے بھی میری بارگاہ میں زندہ ہے. شہید کا بڑا عظیم مقام ہے. شہید کون ہے؟ جسے قرآن کہتا ہے یہ چل کر اپنے مقتل میں جاتا ہے، یہ موت کا استقبال کرتا ہے. توبہ لہم و حسن مآب. شہداء کو یہ شہادتیں مبارک ہوں. ان کے وارثوں کو ہم تعزیت کہتے ہیں، ان کے ورثہ کو تسلیت کہتے ہیں، چونکہ ان کا سوگ ہوتا ہے، لیکن شہید شہید کا جشن ہوتا ہے. وہ جس مقام پر ہوتا ہے جس مقام پر فائز ہوتا ہے وہاں خدا اس کا استقبال کر رہا ہے. اے شہید تو آ جا. ملائکہ شہید کا استقبال کرتے ہیں, سلام علیکم بما صبرتم. اے شہید آ جا, درود ہو تجھ پر, سلام ہو تجھ پر, تو نے جو صبر کیا ہے, تو نے جو راہ خدا نے استقامت دکھائی ہے, درود ہو تم پر. شہداء کا استقبال ملائکہ کرتے ہیں بارگاہ خدا میں. خاندان شہداء پریشان نہ ہو, شہیدوں کے بارے میں پریشان نہ ہو, اللہ کا وعدہ ہے یہ میری بارگاہ میں ہیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں نے ان کو کسی اور کے سپرد کر دیا ہے, ان کو حوروں کے حوالے کر دیا ہے, ان کو جنت کے حوالے کر دیا, بلکہ اللہ کا فرمانا ہے کہ یہ بارگاہ خدا میں رزق پا رہے ہیں, یہ قرب خدا میں موجود ہیں. لہذا پریشانی ان کی نہیں ہے, پریشانی ہماری ہے عزیزان, کہ آیا ہم راہ شہداء پہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. پریشانی یہ نہیں کہ شہداء کربلا کہاں پہنچے, پریشانی یہ کہ ہم ان کی راہ پر جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. شہداء, یہ شہید عالم بزرگوار شہید جلبانی, خوب یہ راہ خدا میں جا رہے تھے, ان کو شہادت نصیب ہوئی. آج ان کے ماں باپ کا دل ان کے فراق میں رو رہا ہے, لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا فرزند, ان کا عزیز بارگاہ خدا میں ہے, اور بارگاہ خدا میں رزق پا رہا ہے. جو موت کو گلے لگا لیتے ہیں انہیں موت مارتی نہیں, زندہ تر کر دیتی ہے. جب جناب علی اکبر بابا کے پاس آئے روز عاشور اذن جہاد مانگا, سید الشہداء نے اجازت دے دی, اجازت دے دی, بڑی خوشی سے اجازت دے دی, سخاوت مندانہ اجازت دے دی. مقاتل میں لکھا ہے امام نے ہر شہید کو روکا جو بھی آیا. حضرت عباس آئے پہلے روکا, جناب قاسم آئے ان کو روکا, انصار میں سے ہر انصاری آئے, اذن جہاد مانگا, امام نے روکا, فرمایا آپ نہ جاؤ, آپ کے لیے جانا ضروری نہیں ہے. لیکن جب علی اکبر آئے تو نہیں روکا, بلکہ کہا میں صبح سے منتظر تھا کہ کب شبیر رسول آتا ہے اور اذن جہاد طلب کرتا ہے. شبیر رسول نے اذن جہاد طلب کیا, امام نے دے دی اجازت, لیکن ساتھ فرمایا اکبر, علی اکبر, میرا شبیہ رسول پہلے جا کر بیبیوں سے رخصت ہوا. جناب علی اکبر خیام میں جاتے ہیں, جب شہید کو موت کی نوید ملتی ہے, مجدہ ملتا ہے, وہ پریشان نہیں ہوتا. جناب علی اکبر تبسم کے ساتھ خیمے میں گئے اور جا کر ابھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے, اپنی پھوپھی کو کہنا چاہ رہے تھے کہ مجھے اذن جہاد مل گیا ہے, جناب زینب علیا نے فرمایا اکبر میں تیرے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر سمجھ گئی ہوں شہادت کی نوید مل گئی ہے. جناب سیدہ نے بیویوں کو بلایا کہ شبیہ رسول کی زیارت کر لیں, بیویوں نے حلقہ بنا کر شبیہ رسول کی زیارت کی, اس کے بعد جناب علی اکبر کو رخصت کیا. اب خیموں کے اندر تو کوہرام تھا, لیکن سید الشہداء کے پاس جناب علی اکبر آتے ہیں, بابا میں بیبیوں سے رخصت ہو آیا ہوں. امام نے ایک عجیب کام کیا, انوکھا کام کیا, پہلی دفعہ یہ کام کیا, جناب سید الشہداء نے اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو تیار کیا. ہر شہید کو میدان میں حضرت عباس نے تیار کر کے روانہ کیا, علی اکبر کو حسین نے خود تیار کیا, اپنے ہاتھ سے بیٹے کی دستار باندھی, اپنے ہاتھ سے زرہ پہنائی, اپنے ہاتھ سے نیزہ تھمایا, اپنے ہاتھ سے شمشیر ہمائی کی, اور پھر جب تیار کر لی تو پھر اس کے بعد گھوڑے کی لگام پکڑ کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا اکبر ہر روز تو سوار کرتا تھا, آج میں لگام تھامتا ہوں, تو سوار ہو جا. علی اکبر سوار ہو جاتے ہیں, سوار ہو کر جب مقتل میں روانہ ہوتے ہیں, چند قدم گھوڑا آگے چلتا ہے, امام حسین علیہ السلام چند قدم گھوڑے کے پیچھے, بیٹے کے پیچھے چلتے ہیں. علی اکبر کو احساس ہو گیا بابا پیچھے آ رہے ہیں, مڑ کے رخ کر کے جناب علی اکبر عرض کرتے ہیں بابا کیا بیٹے سے جدائی برداشت نہیں ہو رہی, بیٹا جدا نہیں ہو رہا. جناب علی حسین نے کیا فرمایا, کہا نہ اکبر تو جا حوض کوثر پہ, بابا منتظر ہیں, لیکن اے اکبر تو جانتا ہے تو شبیہ رسول ہے, تو میرا لخت جگر ہے, تو صرف میرا بیٹا نہیں میرے بابا کی نشانی بھی ہے. جب ہمیں زیارت رسول اللہ کا شوق ہوتا ہم تیری زیارت کرتے، میرا بچڑا ذرا رخ موڑ موڑ کے مجھے دکھاتا جا، میں اس عظیم صورت کو دیکھتا جاؤں۔ علی اکبر روانہ ہوتے ہیں، حسین در خیمہ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ جناب علی اکبر نے جا کر جنگ شروع کی، پیاسے بیٹے نے جنگ شروع کی، علی کے پیاسے پوتے نے جنگ شروع کی۔ تھوڑی دیر کے بعد علی اکبر مقتل سے واپس آ جاتے ہیں، سید الشہداء در خیمہ پر منتظر ہیں، کھڑے ہو کر پوچھتے ہیں بیٹا واپس کیوں آ گئے جنگ چھوڑ کر؟ علی اکبر فرماتے ہیں بابا بڑی دھوپ کی شدت ہے، یہ جنگی لباس لوہے کا لباس ہے، یہ گرم ہو گیا ہے، گرمی کی شدت بڑھ گئی ہے، گلا خشک ہو گیا ہے، اگر دو گھونٹ پانی مل جائے تو آج ایسی جنگ کر کے دکھاؤ کہ میرے بابا علی یاد آ جائے۔ اس وقت حسین علیہ السلام نے آسمان کی طرف حسرت سے دیکھا، پروردگار غربت کا یہ عالم ہے کہ جوان بیٹا دو گھونٹ پانی کے مانگ رہا ہے لیکن وہ باپ کے پاس پانی نہیں۔ فرمایا بیٹا روانہ ہو جا، حوض کوثر پہ بابا علی ماں زہرا منتظر ہے۔ دوبارہ بیٹے کو روانہ کر کے حسین پھر کھڑے ہو جاتے ہیں در خیمہ پر، علی اکبر کی تکبیریں سنتے ہیں۔ علی اکبر جنگ میں جب وار کرتے ہیں اللہ اکبر کی تکبیر لگاتے ہیں اور حسین کو تسلی ہوتی ہے کہ بیٹا ابھی زندہ ہے۔ کتنے میں ایک شور اٹھتا ہے، غبار اٹھتا ہے اور ودائی علیہ علیہ یا اباتے، اے بابا ہیو، اب آپ کا بیٹا زین میں نہیں بلکہ زمین پر آ گیا۔ حسین علیہ السلام نے اپنے آپ کو بیٹے کے اوپر پہنچایا، لاش کے اوپر پہنچایا، سارے اکبر اٹھا کر اپنی آغوش میں رکھا۔ جناب اکبر جب ہوش میں آئے تو فرمانے لگے بابا آپ کے آنے سے پہلے میں عالم غشی میں میں نے دیکھا کہ نانا رسول اللہ ہے، بابا علی ہے، ماں زہرا ہے، حوض کوثر کو منتظر ہے، بابا آپ کے نام پیغام دیا ہے۔ توجہ فرمائے، زخمی بیٹا پیاسے بابا کو پیغام دے رہا ہے، پیغام دیا ہے، پیغام کیا ہے کہ ماں زہرا فرما رہی ہے میرے پیاسے حسین کو کہہ دو، اے حسین اب مجھے زیادہ انتظار نہ کرا، اب آ جا، ماں منتظر ہے۔ لعنت اللہ علی الظالمین۔ فاستغفروا الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، اللهم بحق اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم، يا الله 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 يا الله۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں علیل انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو ملتمس سے دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کے حاجات کو پورا فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد پر شر و بلیہ سے محفوظ فرما، جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما۔ خدا بندہ ان امت اسلامیہ کو تمام ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد امت اسلامیہ کو ان فتنوں سے نجات عطا فرما، ان فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، راہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما، عزاداران سید الشہداء جہاں بھی ہیں بالخصوص عراق میں، بحرین میں، لبنان میں، شام میں، سعودی عرب میں، وبالاخص پاکستان میں، ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری و تشیع اگر قابل اصلاح نہیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما، پروردگارہ ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، ملت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد مجالس عزا و جلوس عزا کی حفاظت فرما، بانیان مجالس شرکائے مجالس کی حفاظت فرما، اہل منبر کی حفاظت فرما، علماء کرام مراجع اعظام کی حفاظت فرما، عزا خان و امام بارگاہوں کی حفاظت فرما، مساجد و مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ اس ملت کے اندر بیداری و شعور عطا فرما، جوانوں کے اندر غیرت و شجاعت عطا فرما۔ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج الشریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، شہید دیدار علی جلبانی، شہید سرفراز احمد بنگش، دیگر شہداء اسلام و شہداء امامیہ جنہوں نے جہاں جس سرزمین پر بھی جامع شہادت نوش کیا ہے، چند شہداء کے لیے خصوصی التماس در شہید سید عاصم عباس زیدی، شہید سید سرور حسین زیدی ابن سید خورشید حسین، سید شبیر حسین شاہ ابن سید ارباب علی، و خصوصاً شہید دیدار علی جلوانی، و بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔